الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اسلامي بھائیو اور اسلامی بہنو الحمدللہ عز وجل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جان تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں یہ اللہ عز وجل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطبار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا. یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں. الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنتوں بر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا. لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سامی بھائیو میں آپ کی خدمت میں آج بندوں کے آپس میں جو حقوق ہوتے ہیں جسے حقوق العباد کہا جاتا ہے اس سے متعلق کچھ عرض کروں گا. میرے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ بارک وسلم کا ایک پرسوز واقعہ ملاحظہ فرمائیں. بیماری سلام کرنے کو حاضر ہوئی ہے اور مرد برکتیں لینے کے لیے کچھ زیادہ ہی عشق و محبت کے ساتھ سرکار سے قرب حاصل کیے ہوئے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان کروا دیا کہ سب صحابہ جمع ہو جائیں میں کچھ فرماؤں گا. چنانچہ صحابہ کرام علیہ رضوان جمع ہو چکے ہیں. اب دو صحابہ کرام کے شانوں پر دست مبارک رکھے ہوئے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محفل نور میں جلوہ گر ہوئے اور خاص کر ارشاد فرمایا کہ اے میرے ساتھیوں اگر تم میں سے کسی کا مجھ پر کوئی حق آتا ہو تو وہ آج مجھ سے وصول کر لے. کسی نے کچھ رقم مانگی کہ حضور آپ پر میری اتنی رقم نکلتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا کی طرف سے کسی کو حکم ہوا خادم کو کہ اس کو دے دو. چنانچہ وہ قرضہ چکا دیا گیا. پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ بارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب بھی اگر کسی کا کوئی حق مجھ پر آتا ہو تو وہ وصول کر لے. چنانچہ حضرت سیدنا عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور دست بستار کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حکم ہے اس لیے تعمیل ارشاد کے لیے عرض کیے دیتا ہوں کہ آقا ایک مرتبہ آپ نے جوڑا مارا اور مجھے اس کا بدلہ چاہیے صحابہ کرام نے جب یہ سنا تو حیران و ششدر رہ گئے کہ یہ بھی کسی کی جرات ہو سکتی ہے. لیکن سرکار نے سب کو اشارہ کیا کہ نہیں, میں نے خود کہا ہے اور یہ میرے حکم کی تعمیل کریں گے. چنانچہ اے بلال تم جاؤ اور میری شہزادی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہو کہ وہ مجھے میرا کوڑا دے دے تاکہ عکاشا اس کوڑے سے اپنا بدلہ لے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ بھاری بھاری قدموں سے شکستہ دل لیے چل دیے. کاشانہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پر دستک دی. خاتم جنت رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کون؟ فرمایا بلال حبشی. کیا بات ہے, آواز کیوں بھرائی ہوئی ہے, کیا بات ہے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی آمد کا مقصد بتایا. حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو منڈائے اور فرمانے لگی
اے بلال,
بابا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیمار ہیں, کمزور ہیں, یہ درہ برداشت نہیں کر سکیں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں درہ دے دوں؟ اور ایسا ہو کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے کہ شہزادی صاحبہ, میں اپنی طرف سے نہیں آیا, تمہارے بابا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم ہے. خاتم جنت شہزادی کون ہے؟ سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دونوں شہزادوں حسنین کریمین کو بلایا اور فرمایا میرے شہزادوں, آج تمہارے نانا جان پر عجیب بختان پڑا ہے. اے میرے شہزادوں, تم جلدی پہنچو اور عکاشا سے التجا کرو, اس کی منتیں کرو اور اس کو اس بات پر راضی کر دو کہ اے عکاشا, ہمارے نانا جان کوڑا برداشت نہیں کر سکیں گے. اے عکاشا, ایک کوڑے کے بدلے ہم دونوں کی پیٹھ پر ایک 100 کوڑے لگا دے, لیکن ہمارے نانا جان کو کوڑا مت مارنا. شہزادے جی رو دیے اور اپنی امی کو تسلی دے کر کہ امی جان تم فکر مت کرو, ہم عکاشا کو ایسا نہیں کرنے دیں گے, ہم اپنی پشت پر ایک کے بدلے ایک 100 کوڑے کھا لیں گے لیکن نانا جان کو کوڑا نہیں لگنے دیں گے. چنانچہ یہ شہزادے بھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو لیے. جب مجلس نور میں آئے ہر طرف سکوت تاری ہے, صحابہ کرام آنسو بہا رہے ہیں, وہ دل ہلا دینے والا منظر ان کی نگاہوں کے سامنے ہے کہ قریب نہ جانے کیا ہو جائے گا, زمین پھٹ جائے گی, آسمان ٹوٹ پڑے گا, نہ جانے کیا ہوگا. اتنے میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سرکار کی خدمت میں کوڑا پیش کر دیا اور سرکار حضرت عکاشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوڑا دیتے فرما رہے ہیں کہ عکاشا جلدی اپنا بدلہ لے لو. ادھر صحابہ اکرام کی ہچکیاں بندی ہوئی ہیں, شہزادے منتیں کر رہے ہیں, مگر سرکار فرما رہے ہیں کہ کوڑا میں نے مارا ہے اس لیے کوڑا میں ہی کھاؤں گا. ادھر عکاشا عرض کر رہے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا چونکہ حکم ہے اس لیے میں بدلے کے لیے تیار ہوا ہوں. آقا عرض یہ ہے, آپ نے زیب تن کرتا کیا ہوا ہے, سرکار دامن اٹھائیے تاکہ میں انتقام ہوں بدلا دوں. اتنے میں سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ بارک وسلم نے اپنے مبارک کرتے کا دامن اٹھا دیا. کرتے کے دامن کا اٹھنا تھا کہ حضرت سیدنا عکاشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درہ ایک طرف ڈالا اور جاتے ہی اس سے چمٹ گئے اور سرکار حضرت عکاشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چومنے لگے اور پھر روتے ہوئے قدموں میں گر گئے اور عرض کیا, یا رسول اللہ, آپ کے غلام کی یہ جرات کیسے ہو سکتی ہے جو آپ کو درہ مارے؟ چنانچہ یا رسول اللہ, آج میری آرزو پوری ہو گئی, آقا مجھے معاف فرما دیجئے. حضور سید عالم رحمت مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں, اے عکاشا مجھے مبارک ہو کہ اب تجھے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. تو میرے بھائیوں, اس واقعے میں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حقوق العباد کا کتنا لحاظ فرمایا کرتے ہیں. اس واقعے میں ہمارے لیے درس عبرت ہے کہ رحمت دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلکہ مالک کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہونے کے باوجود بندوں کے حقوق کا اتنا خیال کرتے ہیں. ورنہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کون بدلہ لے سکتا ہے؟ ساری کائنات آپ کی ملک ہے بحکم خدا، ہوں سبھی آپ کے غلام ہیں. اللہ اللہ، چاہے کون ہے، جلالت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت کے لیے. ساری کائنات میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ملک ہے، اس کے باوجود ہمارے آقا مولا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم بندوں کو سبق دے رہے ہیں کہ خبردار، کسی بندے کا اگر تم نے دل دکھا دیا، کسی کا حق دبا لیا، تو اس کا حق معاف کرائے بغیر مت مرنا، ورنہ تمہیں اس کا بدلہ دینا پڑے گا. چنانچہ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے کہ میرے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے نزدیک تو مفلس وہی ہے کہ جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، یعنی جس کے پاس کوئی مال و دولت نہ ہو. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں نہیں، بلکہ مفلس وہ ہے جو آخرت میں اگر کے اس حالت میں جائے گا کہ اس کے پاس نماز بھی ہے، اس کے پاس روزے بھی ہیں، اس نے زکات بھی ادا کیے ہیں، اس نے حج بھی ادا کیے ہیں، مگر ساتھ ہی اس نے دنیا میں کسی کو ناحق مارا بھی تھا، کسی کو گالیاں دی تھی، کسی کی غیبت کی تھی. ان میں سے ایک آیا نماز لے گیا، دوسرا زکات لے گیا، اور پھر بھی حقدار بچ گئے، تو اس پر ان کے گناہ ڈال دیے جائیں گے. اسی طرح وہ شخص محروم ہو کر دوسروں کے گناہ لے کر جہنم میں بھیج دیا جائے گا. تو آپ نے دیکھا کہ اس دنیا میں جو نمازی بھی ہو، حاجی بھی ہو، روزے بھی رکھے ہو، وہ زکات بھی دیتا رہا ہو، نیک اور پارسا بھی ہو، اگر اس نے اس دنیا میں حقوق اللہ اگرچہ ادا کر لیے اور بہت ساری نیکیاں جمع کر لی، لیکن اگر وہ یہ بھول کھا گیا، یہاں اس نے اپنا میدان کھو دیا، اور اگر اس نے اس دنیا میں لوگوں کے حقوق غصب کیے ہیں، لوگوں کو تکلیفیں پہنچائی ہیں، ایزائیں دی ہیں، گالیاں دی ہیں، اور غیبت کی ہے، اور لوگوں پر ظلم کیا ہے، تو کل بروز قیامت یہ شخص بہت بڑا نمازی، تہجد گزار اور حاجی غازی وغیرہ ہونے کے باوجود قیامت کے روز مفلس ہو جائے گا، اور مفلس ہو کر جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. میرے بھائیو، آج ہم لوگ حقوق العباد کی طرف بالکل توجہ کرتے ہی نہیں، آج حقوق العباد کی طرف کسی کی توجہ نہیں، کوئی اہمیت نہیں، کوئی اس کو سمجھتا ہی نہیں. آج دن میں ہم دسیوں بار کسی کو جھاڑ دیتے ہیں، کسی کو لتاڑ دیتے ہیں، کسی کی توہین کر ڈالتے ہیں، کسی کی دل شکنی کر دیتے ہیں، کسی کا کچھ کسی کا، حالانکہ ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا. مثال کے طور پر میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ اگر کوئی شریعت کے معاملے میں کسی قسم کی یعنی کوئی مسئلہ نماز کا اسے نہیں آتا، تو یہاں تک اپنی آنکھوں سے بازو کا دیکھا ہے کہ سمجھانے والا اس کو ڈانٹ دیتا ہے، یہ تم کیا کر رہے ہو، تمہیں نماز نہیں آتی. حالانکہ یہ طریقہ بالکل غلط ہے، اس طرح اگلے کا دل دکھ جائے گا. اگر اس نے عمل کر بھی لیا، لیکن آپ کی طرف سے تو اس کی دل شکنی ہو جائے گی. آپ ذرا اپنے ماضی کی طرف آئیے، جہاں سے اسلام چلا اس ماحول کو دیکھیے. ایک بزرگ وضو فرما رہے ہیں، حضرت سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود ہے، اس بزرگ کا وضو ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور ان دونوں شہزادوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ بزرگ وضو میں کچھ خطائیں کر رہے ہیں. شہزادے تھے، ان کے گھر سے دین چلا تھا، ان کے نانا پر قرآن نازل ہوا تھا، یہ جس طرح چاہیں سمجھائیں، انہیں سہبا تھا، لیکن ان شہزادوں کا انداز تبلیغ دیکھیے، ان شہزادوں کا انداز اصلاح دیکھیے. یہ شہزادے جب وہ بزرگ وضو سے فارغ ہو گئے، سلام کر کے فرما رہے ہیں کہ چچا جان، ہم آپ کو ذرا تکلیف دینا چاہتے ہیں. کہو گے چچا جان، ہم دونوں وضو کرتے ہیں، آپ ذرا ہمارا وضو دیکھیے کہ ہم میں سے کون زیادہ صحیح اور سنت کے مطابق وضو کرتا ہے. وہ بزرگ جو فرما رہے ٹھیک ہے وضو کرو. چنانچہ یہ دونوں شہزادے وضو کرنے لگے اور وہ بزرگ بھی ظاہر سمجھدار تھے, سرکار کے دور کے تھے, صحابی تھے صلی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی. جب ان دونوں شہزادوں نے وضو سے فراغت حاصل کی وہ بزرگ سمجھ گئے کہ یہ وضو اپنا شیخ نہیں کرا رہے بلکہ مجھے میرا وضو سمجھا رہے تھے کہ تم نے فلاں فلاں جگہ خطا کی تھی اور ہم نے جب اس طرح وضو کیا تو آپ اس طرح وضو کیا تھا. زبان سے نہیں کہا بلکہ اپنے عمل سے اس بزرگ کو سمجھا دیا, وہ بزرگ خوش ہو گئے. اسی طرح ایک واقعہ سیدنا امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیمیا شہادت میں نقل کیا ہے کہ ایک بزرگ اپنے مریدین کے ساتھ تشریف فرماتے کہ ایک صاحب تخنوں سے نیچے پائجامہ لٹکائے جا رہے تھے. حالانکہ تخنوں سے نیچے پائجامہ پہننا پینٹ ہے پائجامہ, اس کا جو پائجامہ تخنوں سے نیچے جاتا ہے اس کے بارے میں حدیثوں میں بڑی وعید آئی ہے. کہیں فرمایا کہ جو تکبر سے اپنا پاجامہ یا اپنا تہبند لٹکاتا ہے تو وہ جہنم کی آگ میں ہے. ایک حدیث شریف نے یہاں تک فرمایا کہ ایک شخص تکبر سے تہبند گھسیٹتا تھا, اس کو زمین کے اندر دھسا دیا گیا اور وہ قیامت تک دھستا رہے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم تخنوں سے اوپر پاجامہ وغیرہ پہنا دیں. اب دور نہیں, اب تو بڑا نازک دور ہے, اب تو لوگ سنتوں پر عمل کرتے شرماتے ہیں, کیا علاج کریں اس کا. بہرحال تو وہ صاحب سے وہ ٹخنوں سے نیچے تہمت دیے جا رہے تھے. تو اس دور میں تو آپ کو پتا امر بالمعروف کا دور تھا اور تبلیغ کا دور تھا, تو بعض جذباتی لوگ بھی موجود تھے کہ ارے یہ مزدوروں کی طرح پاجامہ لٹکایا جا رہا ہے, ابھی ہم اس کو مطلب ٹھیک کرتے ہیں. تو پیر صاحب جو تھے وہ بڑے سمجھدار تھے, انہوں نے فرمایا ایسے اس طرح سمجھانا ٹھیک نہیں, ایسا کرو تم مجھ پر چھوڑ دو میں اس کو سمجھاتا ہوں. پھر اس پیر صاحب نے اس کو آواز دیا کہ بھائی ذرا مہربانی ہوگی اگر کچھ تم رک جاؤ تو میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ صاحب رک گئے. تو پھر اس پیر صاحب نے کہا وہ حدیث سنائی اور ان کو سمجھایا کہ بھائی آپ ماشاءاللہ مسلمان نظر آ رہے ہیں, چاہیے کیا ہوتا کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت سمجھتے ہوئے اپنے تہبند کو تخنوں سے اوپر کر لیتے. تو وہ جو سکتا وہ بڑا متاثر ہوا اور اس نے بڑی ندامت کا اظہار کیا اور شکریہ بھی ادا کیا اور فوراً اس نے اپنا جو تہبند تھا وہ اوپر اٹھا لیا تخنوں سے اوپر. تو پہلے بزرگوں کو اتنا پاس رہتا تھا کہ تبلیغ کی تبلیغ ہو, امر بالمعروف کا سلسلہ بھی رہے اور کسی کی دل آزاری بھی نہ ہونے پائے. ورنہ پیارے بھائیو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم خیر خواہی کے جذبے کے تحت کسی کو سمجھا رہے ہیں اور دل دکھا بیٹھے ہیں تو ہمیں لینے کے دینے پڑ جائیں, اور ہم چاہتے ہوں کہ ہم ثواب کمائیں اور گناہ ہمارے پلے باندھے. تو بڑی نازک شاہراہ ہے اور بڑا سنبھل کر چلنا ہے. میرے بھائیو اس دنیا میں آ گئے تو اب ایک طرح سے ہم آزمائش میں پڑ گئے, اب اس دنیا سے ہم جا نہیں سکتے, اپنی مرضی سے اب ہم کچھ نہیں کر سکتے. آپ اس حدیث پر غور فرمائیں کہ چوتھے آسمان پر ایک فرشتہ روزانہ پکار کر کہتا ہے کہ اے 40 برس والوں تمہاری کٹائی کا وقت آ چکا ہے, اے 50 برس والوں تم نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے, اور اے 60 برس والوں تمہارا تو عذر بھی نہ سنا جائے گا. یہ کہنے کے بعد وہ فرشتہ کہتا ہے اے کاش انسان پیدا ہی نہ ہوتا, اے کاش انسان پیدا ہی نہ ہوتا, اور اب پیدا ہو ہی گیا تو اے کاش تو جان لیتا کہ میں کیوں پیدا ہوں. پھر وہ فرشتہ کہتا ہے کہ قیامت قریب آ رہی ہے, جلدی جلدی وہ کام کر لو جو قیامت میں تمہیں کام آئے, آخرت کی تیاری. تو میرے بھائیو اب جب ہم پیدا ہو ہی گئے تو اب ہم اپنے مختار, ہم کو اللہ تعالیٰ کی امانت, اللہ تعالیٰ جیسا کہے گا ویسا کرنا پڑے گا. ہم لوگ جو ہیں وہ ایک طرح سے پابند, دیکھیں نا میں اپنی طرف سے تھوڑا ہی کہہ رہا ہوں, اللہ کا کلام واضح طور پر ہمیں سمجھا رہا ہے. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے اموال جنت کے بدلے میں خرید لیے. تو ہم بکاؤ, ہم بک چکے, ہمارے ہاتھ بک چکے, ہمارے پاؤں بک چکے, ہماری نگاہیں بک چکی, ہمارے کان بک چکے. اب ہم وہی کام کر سکیں گے جو ہمارا خریدار ہے وہ چاہے گا, اسی طرح ہم کام کریں. اور یہ نہایت کریمانہ سودا ہے, اللہ نے ہی ہمیں جان دی, اللہ ہی نے ہمیں مال عطا فرمایا, اور وہی اللہ وہی پروردگار جنت جیسی بھاری قیمت پر ہماری یہ ہلکی پھلکی جانے اور ہمارا گندا اور نکما مال خرید فرمانا. یہ اس کا کرم, یہ اس کا کرم ہے اور یہ کریمانہ سودا ہے. تو میرے پیارے بھائیو, اب جب ہم دنیا میں آ گئے تو اب ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے, ہم اپنی مرضی سے نہ چل سکتے ہیں, نہ ہم اپنی مرضی سے پھر سکتے ہیں, نہ اپنی مرضی سے کھا سکتے ہیں, نہ اپنی مرضی سے پی سکتے ہیں. ہم پر پابندیاں ہی پابند ہیں کہ یہ کھاؤ وہ نہ کھاؤ, ادھر جاؤ ادھر نہ جاؤ. مثلا حلال کھاؤ حرام نہ کھاؤ, مسجد میں آؤ سنیما گھر میں مت جاؤ, اچھی صحبت میں آؤ بری صحبت میں مت کھاؤ, ورنہ پھر آپ کے سامنے اس کا انجام ہے. مثال کے طور پر حلال کھاؤ تو حلال کھانے کی فضیلت اللہ اکبر احیاء العلوم میں سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ کا قول نقل کرتے ہیں. وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو حلال کا پہلا لقمہ کھاتا ہے, حلال کا پہلا لقمہ کھاتے ہی اس کے پہلے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور مزید فرماتے ہیں کہ جو کوئی رزق حلال کے حصول کے لیے جنت کی جگہ کھڑا ہوتا ہے اس کے لیے اللہ تعالی جنت واجب کر دیتا ہے. تو رزق حلال اپنی جگہ پر ہے کہ واقعی رزق حلال کے بڑے فضائل ہیں, قدر ضرورت ہے. اور رزق حرام مت کھاؤ, منع کر دیا گیا. اگر کھاؤ گے تو کیا ہوگا؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو کوئی حرام کا لقمہ کھاتا ہے جب تک وہ لقمہ حرام اس کے پیٹ میں رہتا ہے, اگر اسی حال میں وہ مر گیا کہ وہ لقمہ حرام اس کے پیٹ میں تھا تو وہ دوزخ میں داخل کر دیا جائے گا. آپ دیکھو, ادھر جاؤ مسجد میں آؤ ادھر مت, مسجد میں آؤ گے تو قدم قدم پر انشاءاللہ آپ کو نیکی ملے گی. اور پھر یہ دیکھو وہ مت دیکھو, قرآن دیکھو تو قرآن کا دیکھنا عبادت, مسجد کو دیکھو تو مسجد کا دیکھنا عبادت, نیک لوگوں کو دیکھو تو ان کا دیکھنا عبادت, عالم دین کی زیارت کرو ان کا دیکھنا عبادت, مگر فلم مت دیکھو, نہ محرموں کو مت دیکھو, کسی کا عیب مت دیکھو. اگر یہ نہ دیکھنے والی اشیاء تم نے دیکھی تو انجام یہ ہوگا جیسا کہ حدیث پاک میں آیا کہ جو کوئی اپنی آنکھوں کو حرام سے بھرتا ہے ان کی آنکھوں کو آگ سے بھرا جائے گا. بات جو کسی کی خفیہ باتیں سنتا ہے ان کے کانوں میں پگھلایا ہوا سیسا ڈالا جائے گا. جو گانے سنتا ہے, باجے سنتا ہے, موسیقی سنتا ہے, کسی کی غیبت سنتا ہے, اس کے کانوں میں کیل ٹھوک دی جائیں گے مرنے. اور اسی طرح جو حرام دیکھتا ہے, نامحرموں کو دیکھتا ہے, ان کی آنکھوں میں بھی مرنے کے بعد کیل ٹھوک دیے جائیں گے. یہ احادیث کا مضمون خلاصہ بات میں آپ کو عرض کروں. تو میرے بھائیوں دیکھیے, اب دنیا میں آئے تو اب ہمیں مطلب یہ دیکھے بالکل ہم پابند ہیں کہ اپنی مرضی سے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو اے میرے بھائیوں, جہاں یہ معاملات ہیں وہیں حقوق العباد کا معاملہ بھی بڑا سخت ہے, نہایت ہی سخت ہے, سخت تر ہے. بلکہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حق کو معاف فرما دے گا, لیکن بندوں کے حق اس وقت تک معاف نہیں فرمائے گا جب تک بندہ خود معاف نہ کر دے. یہاں تک کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعلان فرمائے گا کہ جنتیوں تم جنت میں نہیں جاؤ گے, دوزخیوں ابھی تم دوزخ میں نہیں جاؤ گے, بلکہ ایک دوسرے کے حقوق کا فیصلہ ہو جائے. جس نے اگر کسی کو چانٹا بھی مارا ہے اس وقت تک وہ جنت میں نہیں جا سکے گا جب تک اس چانٹے کا اس کو بدلہ نہ دے, یا وہ معاف نہ کرے, یا وہ راضی نہ ہو جائے. تو میرے بھائیوں, آج دنیا میں تو کسی کو چانٹا مارنا, کسی کو گھوسا مارنا, کسی کو پتھر مارنا یہ بہت آسان ہے, کسی کو نقصان پہنچانا بہت آسان ہے. لیکن میرے پیارے بھائیوں, آپ یاد رکھیے کہ آخرت میں ہم کہیں پھنس نہ جائیں. حضرت سیدنا امام غزالی رحمت اللہ علیہ مکاشفۃ القلوب میں حضرت سیدنا مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کرتے ہیں کہ کل بروز قیامت جب جہنم میں جائیں گے تو جہنم میں ایک گروہ ایسا بھی ہوگا کہ ان پر خارش مسلط کر دی جائے گی. وہ خوب کھجائیں گے, خوب کھجائیں گے, اتنا کھجائیں گے, اتنا کھجائیں گے کہ ان کی کھال, ان کا گوشت جھڑ جائے گا. میرے بھائیوں, آج ایک دوسرے کو مارنا پیٹنا بڑا آسان ہے, اور آج بدقسمتی سے ہمارے ملک میں یا ہمارے شہر میں خاص کر جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے. یاد رکھیے, قومیت پر, رنگ پر, نسل پر افضلیت کا انحصار نہیں. آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں, قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے. قرآن ہمیں واضح طور پر بتا رہا ہے, بے شک تم میں سے عزت والا وہی ہے جو اللہ کے نزدیک پرہیزگار تقوی والا. تو تقوی اور پرہیزگاری یہ شرف عزت ہے. نہ رنگ ہے, نہ نسل ہے, نہ بولی ہے, نہ زبان ہے, کچھ بھی. دیکھیے نا, اگر رنگ و نسل کا امتیاز ہوتا تو آپ کے سامنے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے. یہ عربی بھی نہیں تھے, یہ کورے بھی, کالا رنگ, موٹے موٹے ہونٹ, لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن سے واپسگی کے بعد کس قدر ان میں نکھار آئے. خدا کی قسم, ان کی سیاہی پر کائنات کی سفیدیاں قربان. تو یہاں میرے بھائیوں افضلیت ہے ہی نہیں, رنگ و نسل پر نہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر واضح طور پر فرما دیا کہ نہ گورے کو کالے پر فضیلت ہے, نہ عربی کو اجمی پر فضیلت. بالکل واضح طور پر فرما دیا. تو وجہ تفضیل جو ہے میرے پیارے بھائیوں, یہ عمل ہے, یہ عبادت ہے, یہ تقویٰ ہے, یہ پرہیزگاری ہے. آج ہم نے تقویٰ چھوڑ دیا, پرہیزگاری چھوڑ دی, سنتیں چھوڑ دی, اور آج ہم فیشن کی راہ پر چل دیے, آج گناہوں کی راہ پر ہم چل دیے. آج ہم نے دامن مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وابستہ ہونے کے باوجود سرکار کے احکامات کو پسے پشت ڈال دیا. تو آج ہم یہ دن دیکھ رہے ہیں. آج میرے بھائیوں, سچی بات یہ ہے کہ اگر کسی کا مذہبی ذہن ہے بھی تو وہ بھی صحیح مانو مذہبی نہیں. میں نے بہت غور کیا, بہت سر کپایا, تو مذہبی ذہن کسی کا نظر نہیں. مثال میں دیتا ہوں آپ کو کہ جیسے کسی کا بچہ ہیروئن پینا شروع کر دیتا ہے, ہیروئن پینا حرام ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ہمارے بعد آ کر روکتے ہیں کہ اس کو ہیروئن کی عادت چلاؤ, یہ ہیروئن پیتا ہے. ہم سوچتے تھے کہ شاید ماں باپ کا ذہن مذہبی ہوگا کہ ہیروئن حرام ہے, اس لیے ماں باپ نہیں چاہتے کہ میرا بچہ ہیروئن پیے. لیکن پھر جب ہم گہرائی میں گئے تو بات واضح ہو گئی کہ ان والدین کو ہیروئن حرام ہے, اس لیے کوئی مطلب ہے کہ جھگڑا نہیں, بلکہ اس لیے وہ اتنے مطلب بیدار ہے کہ یہ پیسے مانگتا ہے, کما کر نہیں لاتا, گھر کے برتن برتن چرا کر بیچ ڈالتا ہے, اس طرح ہیروئن. تو ماں باپ کی دنیا متاثر ہو رہی ہے, اس لیے وہ ہیروئن سے مطلب اس کو چھپانا چاہتا ہے. ناگوار آپ کو گزر رہا ہوگا, لیکن میری بات سمجھ, یہ ماں باپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ میرا بچہ نماز بھی نہیں پڑھتا, اس کو نمازی بناؤ. انہیں جو بے نماز ہے اس کے والدین کو کوئی تشویش نہیں کہ میرا بچہ بے نمازی ہے, آپ اس کو نمازی بنائیں. حالانکہ بے نمازی, آپ کو پتا ہے کہ بے نمازی کس قدر سخت گناہگار ہے کہ حدیثوں کے مطابق جب وہ مر کر قبر میں پہنچے گا, اللہ اگر اس سے ناراض ہوا تو قبر اس طرح مل جائے گی, اس کو بھینچ ڈالے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی. اور یہ منظر آپ دیکھیں کہ جنتی سوال کریں گے جہنم مجرمین سے, تمہیں جہنم میں کس نے ڈالا, تو وہ کہیں گے افسوس ہم نماز نہیں پڑھتے. تو بے نمازی جہنم میں جائے گا, لیکن ماں باپ کو اس سے کوئی تشویش نہیں کہ بچہ نماز پڑھے نہیں. تو ہیروئن سے اس لیے تشویش ہے. میں نے عرض کیا, میں یہ نہیں کہتا کہ ہیروئن پینا اچھا ہے, بالکل حرام ہے, دنیا اور آخرت کی تباہی اور بربادی ہے, لیکن ہماری سوچ, ہماری سوچ اسلامی نہیں. اگر اس گناہ سے نفرت ہے تو نماز نہ پڑھنے والے گناہ سے بھی نفرت ہونی چاہیے, اگر نماز نہ پڑھنے والے گناہ سے بھی نفرت ہے تو داڑھی منڈانے والے گناہ سے بھی نفرت ہونی چاہیے کہ داڑھی منڈانا یہ بھی تو حرام ہے, جھوٹ بولنے سے بھی نفرت ہونی چاہیے کہ یہ بھی تو حرام ہے, غیبت کرنے سے بھی نفرت ہونی چاہیے کہ یہ بھی تو حرام ہے، فلمیں دیکھنے سے بھی تو نفرت ہونی چاہیے کہ یہ بھی حرام ہے، ڈرامے دیکھنے سے بھی نفرت ہونی چاہیے کہ یہ بھی حرام ہے، گانے سننے سے بھی تو نفرت ہونی چاہیے کہ یہ بھی حرام ہے۔ تو میرے بھائیو، ہر حرام سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو بہرحال سارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ حقوق العباد کو اس وقت تک معاف نہیں فرمائے گا جب تک بندے اس کو معاف نہیں کریں گے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ پانچ لوگوں پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو دنیا میں ہی اپنے غضب کا اظہار فرما دیتا ہے، دنیا میں اس کو سزا دے دیتا ہے، اور اگر چاہے تو آخرت میں اس کی وجہ سے اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔ ایک نمبر شخص وہ کہ جو قوم کا وہ حاکم جو رعایا سے اپنا حق کو لے لے اور ان کے ساتھ انصاف نہ کرے اور ان سے ظلم دور نہ کرے، جب رعایا مظلوم ہو تو اس کی کما کو مدد نہ کرے، تو ایسا حاکم اللہ تعالی کے غضب میں ہے، چاہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو ذلیل کر دے اور اس سے بدلہ لے لے، اور چاہے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو جہنم میں داخل کرے۔ دوسرا، قوم کا وہ قائد کہ لوگ اس کی اطاعت کریں مگر وہ طاقتور اور کمزور کے درمیان مساوات نہ رکھے اور خواہشات نفس کی بات کرے، نہ مفاد کرے۔ تیسرا، وہ شخص جو اپنے بال بچوں کو، اپنے بیوی بچوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم نہ کرے اور انہیں امور دینی، دین کے ضروری مسائل نہ سکھائے۔ چوتھا، وہ آدمی کہ جو کسی مزدور سے کام کو پورا لے مگر اس کی مزدوری پوری ادا نہ کرے۔ اور پانچواں، وہ شخص جو اپنی بیوی پر مہر کے سلسلے میں ظلم کرے، مہر وغیرہ اس کا غصب کرے۔ تو میرے پرائے بھائیو، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ان پانچ قسم کے لوگوں پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے، اور یہ باتیں آج بدقسمتی سے ہم نے پائی جاتی ہیں۔ خاص کر یہ تیسرا نمبر کہ جو آدمی اپنے بیوی بچوں کو عبادت کا حکم نہیں دیتا اور دین نہیں سکھاتا، وہ بھی اللہ کے غضب میں ہے، اور کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں داخل فرما دے گا۔ قرۃ العیون میں حضرت فقیہ ابو النیس سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی ہولناک روایت نقل کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اس کے اہل و عیال حاضر ہوں گے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، یا اللہ، یہ ہمیں حرام روزی کھلاتا تھا اور اس نے ہمیں دین کے ضروری احکامات تعلیم نہیں دیے تھے۔ اس فریاد پر فرشتے اس شخص کو پکڑ لیں گے اور اس کو پیٹنا شروع کر دیں گے، اس قدر ماریں گے کہ اس کی کھال اور اس کا گوشت سارا جھڑ جائے، ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جائے۔ پھر فرشتے اس کو میزان پر لے چلیں گے، اس کے پاس بہت عبادات ہوں گی، نمازیں ہوں گی، نیکیاں ہوں گی، اس کو میزان پر لایا جائے گا تو پھر اس کے اہل و عیال وہاں بھی پہنچ جائیں گے، اور اس نے چونکہ حقوق طلب کیے تھے، دین نہیں سکھایا تھا، آخرت بنانے کا طریقہ نہیں سکھایا تھا۔ آج تو ہر ایک یہی چاہتا ہے کہ میرا بچہ پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، اب جو چاہے بنے، مگر کم سے کم قرآن تو پڑھے، نماز تو صحیح پڑھے اور دین تو سیکھے، آخرت کا خوف اور موت کی تیاری بھی تو سیکھے، یہ کوئی نہیں سکھاتا۔ بہرحال میرے پیارے بھائیو، اس کے عیال میں کا ایک شخص بڑھے گا اور اپنا حق سنا کر وہ اس سے کچھ نیکیاں لے لے گا، پھر بیوی بڑھے گی، بچے بڑھیں گے، اس طرح اس شخص سے وہ بال بچے جن کو دنیا میں اس نے بڑے ناز و نعم سے پالا تھا، وہی اس کی مطلب ساری مطلب نیکیاں دے لیں گے، اور فرشتے اب اعلان کرتے ہوئے اسے جہنم کی طرف لے چلیں گے کہ یہ وہ بدبخت اور نامراد شخص ہے جو اپنے اہل و عیال کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں، آج آپ کو پپو بڑا میٹھا لگتا ہے، آج بچو پر بڑا پیار آتا ہے، یہ پیدا ہو اس سے پہلے تمنا ہے کہ مجھے لڑکا ہو جائے، میں اس کو پڑھاؤں گا، لکھاؤں گا، یہ کروں گا، امریکہ بھیجوں گا، لندن بھیجوں گا، ہائے افسوس، کوئی ایسا نہیں سوچتا کہ میرے گھر بچہ پیدا ہوگا میں اسے حافظ قرآن بناؤں گا، میں اسے عالم دین بناؤں گا، یہ دین کی تبلیغ کرے گا، نہیں نہیں، ایسا تو شاید ہی کو سوچتا ہو، ورنہ آج حالات یہ ہیں کہ آج دین کے ماحول سے والدین حد خود روکتے ہیں، آپ کو حیرت ہو، کئی نوجوان روتے ہوئے آتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہم داڑھی اس لیے نہیں رکھ سکتے کہ ہمارے ماں باپ ہم کو مارتے ہیں، ہم کو کوستے ہیں، کوئی آ کر کہتا ہے کہ میں سویا ہوا تھا تو میرے باپ نے مجھے پکڑا اور میری ماں نے کھینچی سے میری داڑھی کاٹ دی، کوئی بولتا ہے کہ ہمارا ماما والد صاحب نے پھاڑ دیا، یہاں تک ایمانداری کی باتیں لوگوں نے بتایا کہ ایسے بھی واقعات ہو کہ ماما جلا دیا، یعنی سنتوں سے اتنی نفرت اور پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہنا عجیب سی بات ہے۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا اور ماحول میں ہمارے ساتھ رہا تو وہ گھر میں کبھی السلام علیکم دو چار بار کہہ دیا، دو چار بار کسی بات پر انشاءاللہ کہہ دیا، گھر والوں کے کان کھڑے ہو گئے اور گھر والوں نے آخر ایک بار اس کو پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، آج کل بڑے تم مطلب انہیں کہ سیدھے سادے بنے رہتے ہو اور انشاءاللہ السلام علیکم یہ کیا مطلب، آج کل آنا جانا کہاں ہے، کون سی صحبت ہے؟ تو اس نے مجھ گناہگار کا نام لے لیا، گھر والے ایک دم پریشان ہو گئے، ارے تو ملا بنے گا، ہوئے خبردار اگر تو اس مولوی کے پاس گیا، اس ملا کی صحبت میرا خبردار، اب وہ لڑکا ماڈرن بن گیا، بابا اس سے خوش، یہ آپ کے سامنے میرے سامنے کا وقت، ایسے کئی دسیوں بیسیوں واقع اگر میں یاد کرنے جاؤں تو مجھے یاد ہے، اس قدر مطلب مسلمان کہلانے کے باوجود، اب دیکھیں انشاءاللہ کہنا یا السلام علیکم کہنا یہ میرے گھر کی بات بولی، آپ کے دین کی تعلیم، ہم آپ کو اپنی طرف سے تو کچھ نہیں بتاتے، آخر ہمیں کیا کسی باولے کتے نے کاٹا تھا جو آپ کو یہ تاکید کرتے ہیں کہ بھائیو نماز مت چھوڑا کرو، روزے مت چھوڑا کرو، آپ کو بچانے کے لیے تو کرتے کہ نماز نہیں پڑھو گے تو پھنس جاؤ گے، رمضان کے روزے نہیں رکھو گے تو پھنس جاؤ گے، تو میرے پیارے بھائیو ظاہر دعوت اسلامی کا مقصد یہی ہے کہ اس بگڑے ہوئے معاشرے کی کسی طرح اصلاح کی جائے، آج واقعی ہم لوگ بالکل دین سے دور دور تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، بالکل ہماری سوچ ہی نہیں، مرنے کا تو کسی کو فہم و گمان نہیں، ارے فلاں مر گیا تب وہ تو اس کو تو کینسر ہو جائے، جب فلاں مر گیا وہ تو ٹی وی کے آخری اسٹیج پر تھا، اچھا جی فلاں تو وہ رف بڑی رف اسکوٹر چلاتا تو ایکسیڈنٹ ہو گیا، نہ اپن کو تو کینسر ہے، نہ جناب والا ٹی وی ہے، نہ ہمیں تو اسکوٹر چلانا آتی ہے، ارے بھائی موت تو پھر بھی آئے گی، آج کل تو ویسے آپ کو پتا گردن توڑ بخار جھٹکے میں گردن پکڑ لیتا اور پہنچا دیتا، اب گردن توڑ بخار نہ بھی ہو تو اب تو بابا گلی گلی دہشت گرد پھر رہے گولی چلا دیتے، اب پتہ نہیں اس میں کتنے مجرم ہوں گے اور کتنے مظلوم ہوں گے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، جو بھی ایمان پر اس دنیا سے چلا اللہ اس کی مغفرت کرے، تو بہرحال میرے پیارے بھائیو یہ سارے حادثات نہ بھی ہو تب بھی یاد رکھنا الموت باب کل نفس داخلہا، موت ایک ایسا دروازہ ہے جس میں سے ہر جاندار نے گزرنا ہے، الموت قد کل نفس شاربہا، موت ایک ایسا جام ہے جس سے ہر جاندار نے پینا ہے، بہرحال موت آ کر رہے گی، اگر ہم نہیں سنبھلیں گے، اگر ہم نہیں سنبھلیں گے تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم میں صاحب ارشاد فرماتا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور اپنے رب کی طرف رجوع لاؤ اور اس کے حضور گردن رکھو قبل اس کے کہ تم پر عذاب آئے پھر تمہاری مدد نہ ہو، وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور اس کی پیروی کرو جو اچھی سے اچھی تمہارے رب سے تمہاری طرف اتاری گئی قبل اس کے کہ عذاب تم پر اچانک آ جائے اور تمہیں خبر نہ ہو، تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، کہ کہیں کوئی جان کے نہ کہے کہ ہائے افسوس ان خطاؤں پر جو میں نے اللہ کے بارے میں کی، اور بے شک میں ہنسی بنایا کرتا تھا، او تقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين، یا کہے اگر اللہ مجھے راہ دکھاتا تو میں ڈر والوں میں ہوتا. او تقول حين ترى العذاب لو ان لي قوة فاكون من المحسنين, یا کہے جب عذاب دیکھے کسی طرح مجھے واپسی ملے کہ میں نیکیاں کروں. میرے پیارے بھائیوں, میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا, یہ اللہ کا کلام آپ کو میں نے سنایا. آپ خود اور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کا اگر عذاب دیکھنے کے بعد اگر کچھ کہے بھی تو کوئی فائدہ نہیں, تو پھر واپسی تھوڑے ملے گی. میرے بھائیوں, موت آ گئی تو بس آ گئی, مرنے کے بعد تو ہر ایک دائرے کو سر پچھاڑ رہا ہوگا, بلکہ مرنے کے بعد ہر شخص پچھتائے گا. نیک بھی پچھتائے گا, گناہگار بھی پچھتائے گا. گناہگار اس لیے پچھتائے گا کہ افسوس میں نے نیکیاں کیوں نہیں کی, جبکہ نیک اس لیے پچھتائے گا کہ میں نے پنا پنا وقت جو یوں ہی گزار دیا, اے کاش اس میں بھی کچھ اللہ کو یاد کر لیتا. آپ دیکھیے, پھر پچھتانے کے بعد میرے بھائیوں کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. پھر تو ہر ایک کہے گا کہ کاش اب مجھے مہلت مل جائے, کاش میں کچھ نیکیاں کر لوں, یا کہے کاش میں نیکیاں کر لیتا تو پھر موقع نہیں ملے گا. اب سوچ لو, اس بزرگ کے واقعے سے عبرت حاصل کرو. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ ایک بزرگ نے اپنے گھر میں قبر کھود رکھی تھی, جب نفس ان کا سست پڑ جاتا اپنے آپ کو قبر میں سلا دیتے اور آنکھیں موند لیتے اور تصور کرتے کہ اب مجھے موت آ چکی ہے اور لوگ مجھے دفن کر کے جا چکے ہیں, اور اپنے آپ کو خوب ڈراتے. تو یہ بزرگوں کی اپنی سوچ تھی, اپنا انداز اصلاح تھا. لیکن ہمارا کام ہمیں داس کوئی سمجھائے, لیکن ہم سستے مزدور 80-90 سال کے بزرگوں کو دیکھیں, ان کو داس آتا ہو کہ حضور اب تو نماز پڑھ لیجئے, تو وہ ہنس کر یا تو ٹال دیں گے یا کہیں گے جی دعا کرو, یا کہیں گے جوڑوں میں درد ہوتا ہے, اس کی کمر میں درد ہوتا ہے, اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, وہ نماز کی طرف نہیں آتا. حالانکہ نماز کسی حال میں معاف نہیں, جس طرح ممکن ہو اس کو نماز پڑھنی پڑے گی, معاف نہیں. تو ہم اچھا خاصا مطلب کھاتے پیتے چلتے پھرتے نماز نہ پڑھے تو کیسے کام چلے گا میرے پیارے بھائی؟ تو بس یہ مقدر کی بات ہے کہ اتنی عمر ہو جائے نماز اگر نہیں پڑھنی نہیں پڑھنی, داڑھی نہیں بڑھانی تو نہیں بڑھانی. حالانکہ داڑھی منڈانا غریب احرام ہے, اس کو نہیں معلوم, لیکن اس وقت کچھ بھی نہیں پتا چلتا. مرنے کے بعد ہر ایک کہے گا یا اللہ اب بھیج دے, جلدی جلدی بھیج دے, اب تو اذان بھی مسجد میں سنوں گا, با جماعت نماز پڑھوں گا, نہیں بلکہ دوسروں کو نماز پڑھاؤں گا, اب تو داڑھی بھی رکھوں گا دوسرے بھی رکھوں گا, سبھی کہیں. لیکن پھر وقت ہاتھ نہیں آئے گا میرے پیارے بھائیوں. مغفرت تو ہونی ہے اور یقیناً ہونی ہے انشاءاللہ, لیکن جو گناہوں پر اب بھی اکڑا رہے تو بالکل اکڑا رہے کہ میں تو گناہ نہیں چھوڑوں گا, ہم نہ سدھریں نہ سدھریں گے قیامت ہوگی, میں نماز نہیں پڑھتا تو نہیں پڑھتا, دنیا کی کوئی طاقت مجھے نمازی نہیں بنائی, میں داڑھی منڈاتا ہوں تو منڈاتا رہوں گا, دنیا کی کوئی طاقت مجھے داڑھی رکھوا نہیں سکتی. ارے بھائی تو سوچ, اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کہ داڑھی بڑھاؤ, مجھ سے چھوٹی کر دو, اور آتش پرستوں کی مخالفت کرو, نے میرے دشمن جو ہے آگ پوجنے والے ان کی نقل مت کرو. لیکن پھر بھی کسی کی سمجھ میں نہیں آتا. محبت سرکار سے ہے اور نقل سرکار کے دشمنوں کی ہم کر رہے ہیں. میرے بھائیوں کس قدر المیہ ہے, یعنی اس قدر ہم لوگ میرے بھائیوں اسلامی ذہن کھو بیٹھے ہیں. میں سید کر رہا ہوں اور برا نہیں ماننا, اگر ہماری اسمبلی پاس کر دے بالفرض محال ایسا ہوگا نہیں, اگر بالفرض محال ہماری اسمبلی پاس کر دے کہ جتنے سرکاری ملازمین ہیں, جتنے بھی افسران ہیں, ملازمین ہیں, وزیر ہیں, چھوٹے بڑے, وہ سب کے سب داڑھی رکھ لیں گے, اور ان میں جو داڑھی رکھے گا ان کو داڑھی الاؤنس ملے گا, آپ کا کیا خیال؟ پھر تو آپ کو پتا ہے کہ پھر تو سرکاری آفس میں داڑھی منڈا دوائی کو بھی نہیں ملے گا. اور ساتھ یہ بھی اعلان ہو کہ اب نئی ملازمتیں صرف داڑھی والوں کو دی جائیں گی, تو وہی ماں باپ جو آج داڑھی رکھنے پر مارتے ہیں وہ داڑھی منڈانے پر ماریں گے, کہ سرکاری نوکری میں فیسلٹیز بہت ہوتی ہے, اندھی چلانے میں بڑی آسانی ہوتی ہے. تو میرے بھائیوں اسمبلی کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ اور اگر اسمبلی پاس کریں اور آپ رکھو تو مزہ کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم آپ کی سمجھ میں نہیں آتا؟ جو اسمبلی کے حکم کا بھی انتظار کر رہے ہیں. اللہ کا حبیب حکم دے رہا ہے داڑھی بڑھاؤ. غلام نے سر تسلیم خم کر دیا, آقا کا حکم ہے, اب تو گردن کٹ سکتی ہے لیکن داڑھی نہیں کٹ سکتی. یہ تو نصیب کی بات ہے. تو پیارے بھائیوں, آپ خود جانتے ہیں کہ ہماری نیکیاں اور گناہ دونوں سرکار کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. یقیناً نیکیاں ملاحظہ فرما کر سرکار خوش ہوتے ہیں, بلکہ میرا تو ایمان ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں نیکیاں شاہی دربار کے آداب کے تحت پہنچائی جاتی ہیں اور اعمال پہنچائے جاتے ہیں, ورنہ خدا کی قسم سرکار کے کائنات کے ذرے ذرے کو خود ہی ملاحظہ فرما رہے ہیں, خود ہی فرما رہے ہیں کون نیکیاں کر رہا ہے, کس کا کتنا اخلاص ہے, ظاہر کیا اس کا باقی کیا, میرے آقا سب دیکھ رہے ہیں, سب ملاحظہ فرما رہے ہیں. لیکن شاہی دربار تو اس میں پیش کیا جاتا ہے, جیسے منکر نکیر ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے تو نہ اللہ تعالیٰ دیکھنے سے مطلب قاصر ہے, نہ اللہ تعالیٰ بھول سکتا ہے, بلکہ یہ اس کے دربار کا آداب, میرے آقا ملاحظہ فرما رہے ہیں. تو جب نیکیاں کرتا دیکھتے ہیں تو یقیناً خوش ہوتے ہیں, اور جب ہمیں گناہ کرتا ہوا دیکھتے ہوں گے تو آپ بتائیے خوش ہوتے ہوں گے یا رنجیدہ ہوتے ہوں گے. اللہ کرے کہ ہمارا ذہن صحیح اسلامی ذہن بن جائے, اللہ کرے ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق اپنی زندگی گزارنا سیکھ لیں.